الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کی سعادت عطا فرمائی یہ بڑی عظیم سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے ایک تو رمضان کا مہینہ پھر یہ کہ جمعے کا دن اور جمعے کے دن بھی اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس کا بھرپور استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ جمعے کے دن قرآن حکیم پڑھتے ہیں وکانا یقرأ القرآن ویذکر الناس جمعے کے دن آپ قرآن حکیم کی قرات کرتے ہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے تو جمعے کے دن کا اس اصل اجتماع کا اصل مقصد یاد دہانی ہے الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں ہم سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کا یہ جو 23واں رکوع ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں محض 6 آیات مبارکہ ہیں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک 183 سے 188 تک اور اس میں مکمل ہدایات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں روزے سے متعلق تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم 4 آیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں پہلے آیت نمبر 183-184 جو نازل ہوئی یہ روزے کی فرضیت سے متعلق ہے لیکن یہ روزہ ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ تھا روزہ فرض ہوا اس کی حکمت بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے فوراً بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پھر 1 سال بعد آیت نمبر 185 نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس الحمدللہ اس پر بھی بات ہو چکی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بڑا بھرپور تعلق مع اللہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. پچھلے جمعے اس پر بات کی تھی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو آپ فرما دیجئے کہ میں انتہائی قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ جہاں مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانے, مجھے میرا کہنا مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھی پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو چکے. یہ الحمدللہ چار آیات مبارکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, آج انشاءاللہ آخری دو آیات مبارکہ پڑھنے کا ارادہ. آیت نمبر 187 خاص طور پر اس کا پس منظر ہے روزے سے متعلق کے, لہذا پس منظر بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں دو بنیادی فرق ہیں. جیسے یہ بات عرض کی جا چکی ہے اس سے پہلے کہ ان کی شریعت نسبتاً زیادہ سخت تھی, کمپیریٹیولی ان کے احکامات نسبتاً سخت تھے, ہمارے لیے اللہ پاک نے آسانی فرمائی. مثال کے طور پر ان کے لیے ایک دن پورا 24 گھنٹے عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا, اور وہ اصحاب سبت کا واقعہ اگر آپ نے سنا ہو وہ ہفتے کا دن تھا. لہذا ہمارے لیے اللہ پاک نے جو دن مقرر کیا, جو شروع سے چلا آ رہا ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, آدم علیہ السلام, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, سب کی شریعت میں یہی بات تھی کہ جمعے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا. فار دا ٹائم بینگ, کچھ عرصے کے لیے یہودیوں کی درخواست پر کہنے پر اللہ پاک نے ہفتے کا دن مخصوص کر دیا تھا ان کے لیے, لیکن ہمارے دین میں الحمدللہ دوبارہ جمعے کا دن مقرر کیا گیا جو بہت ہی مبارک ہے, پسندیدہ ہے, عبادت کے لیے خاص, اور خاص طور پر جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. اور اس میں بھی فرق جو نوٹ کرنے کا ہے کہ ان کے لیے پورے 24 گھنٹے عبادت کے تھے, ہمارے لیے اذان جمعہ سے لے کر نماز کی ادائیگی تک یہ تمام وقت جو ہے اس میں کاروبار زندگی حرام ہوتا ہے. باقی نماز سے پہلے بھی ہم کاروبار کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی کاروبار کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, لیکن اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک اگر ہم کوئی کاروبار زندگی کرتے ہیں, تجارت وغیرہ, تو حرام قرار پایا. گویا یہ وقت خاص طور پر عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا. اسی طرح روزے میں بھی فرق تھا. ان کا روزہ رات کو شروع ہوتا تھا, جیسے ہی کھانا کھایا آرام کے لیے لیٹ گئے سو گئے روزہ شروع ہو گیا. لہذا رات کو جب روزہ شروع ہوا تو جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بھی حرام ہے روزے کے دوران, تو رات کے دوران جو تعلق زن و شوہر ہے وہ ان کے مذہب میں بھی حرام تھا. اچھا, کچھ مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہودیوں کے ہاں یہ تعلق جو ہے رات کے وقت حرام ہے, لیکن ان میں سے بعض نے جاننے کے باوجود اپنے بیویوں سے اپنے تعلقات قائم کر لیے رات کے وقت. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ اقرار بھی کیا کہ ایسا ہوا ہے, اب کیا کریں. اس کے پس منظر میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں کیونکہ رات کے وقت روزہ شروع ہوتا تھا تو تعلق حرام ہے, ہمارے ہاں روزہ ہی شروع ہوتا ہے سحری کے وقت. اور سحری کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہیں جس میں آپ نے پسند فرمایا, ترغیب دی کہ سحری ضرور کیا کرو. ایک تو فرق ہے ہمارے اور یہودیوں کے درمیان, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی سحری کرنے والوں کے لیے کہ اللہ پاک ان پر برکتیں نازل فرماتا ہے, فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور آخری وقت تک کیا کرو. مراد یہ ہے کہ جو اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک, ایسا نہ ہو کہ رات کو ہی سحری کر کے سو گئے, جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ ایک دو بجے سو جاتے ہیں سحری کر کے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال سحری کا آخری وقت جو انتہائی وقت ہوتا ہے اس وقت تک سحری کرنی چاہیے, یہ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے پس منظر اگر واضح ہو تو یہ آیات مبارکہ سمجھ میں آتی ہیں مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق. فرمایا آیت نمبر 187 ہے, احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم, حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جانا اپنی بیویوں کے پاس. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. اب یہ جو تعلق زن و شوہر ہے اس کے لیے خوبصورت ترین استعارہ ہے, پوری دنیا کا لٹریچر اٹھا لیجئے, ادب کے اعتبار سے خوبصورت ترین طریقہ ہے اس تعلق کو بیان کرنے کا, اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. البتہ کچھ لوگوں کے دل میں کیونکہ یہ بات تھی کہ یہ تعلق حرام ہوتا ہے روزے کے دوران اور یہودیوں کے حرام تھا, اس پر اللہ پاک نے واضح کر دیا بات. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم ان کے پاس جا کر خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم وعفا عنکم، تو بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تم سے، فلانا باشرون، تو بس اب جاؤ ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور طلب کرو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یعنی اس تعلق کا اصل حاصل یہ ہے کہ اولاد ہو، اور اولاد صدقہ جاریہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور ساتھ ساتھ سحری کا تذکرہ بھی آ گیا، سحری کا انتہائی وقت کیا ہو سکتا ہے، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت تک، فجر کے وقت، ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر پورا کرو روزہ رات تک، مغرب کی اذان تک، غروب آفتاب تک، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور نہ ملو بیویوں سے جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں، حالت اعتکاف میں یہ تعلق جائز نہیں ہے، انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے بھی چند گزارشات کرنی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حدود ہیں، طے کردہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاته للناس، اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس آیت میں بیان کردہ تمام احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، تعلق زن و شوہر کے حوالے سے جو استعارہ ہے اس پر ذرا غور کیجئے گا، یہ جو خاندانی زندگی ہے، فیملی لائف، میاں بیوی کا تعلق، والدین اولاد کا تعلق، پھر اولاد اور خاص طور پر یہ جو ہمارے جو رشتہ داریاں ہیں اس کا آپس میں تعلق، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ خاندانی زندگی جو لوگ نہیں گزار رہے خدا نہ خواستہ، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے میاں بیوی کے تعلق کو سب سے بڑی نشانی قرار دیا۔ سورہ روم میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، میاں بیوی آپس میں جو بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے لیے بنایا آپس میں مودت اور محبت کا ذریعہ ایک دوسرے سے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں ہے نشانی، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے تفکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج پورا معاشرہ، بلکہ پورا ویسٹ، پوری طاقت کے ساتھ اس جائز اور پاکیزہ جو تعلقات ہیں، پاکیزہ خاندان، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، بات واضح کر دوں ذرا۔ ایجنڈا نمبر ون اس وقت شیطان کا کیا ہے؟ شیطان، قرآن حکیم میں بار بار اللہ پاک یہ حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، انما یامرکم بالفحشاء، تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فحاشی کا۔ لہذا آج اپنے معاشرے کو ذرا غور سے سٹڈی کیجئے، گریجولی ہمارا معاشرہ بے حیائی اور فحاشی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج امریکہ، کینیڈا، یورپ، بڑے سویلائز جو ممالک ہیں، وہاں پر بھی بے حیائی، فحاشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہن جنس پرستی، خاص طور پر ہومو سیکچولیٹی، جتنے دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے میڈیا پر، وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ ناقابل بیان ہے۔ لہذا اس وقت ایجنڈا نمبر ایک یہ ہے شیطان کا کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی کو پروموٹ کر کے، اس کو بڑھا کر، ان کے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کر دو۔ بلکہ حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ شیطان روزانہ رات کو سمندر پر اپنا دربار لگاتا ہے، اور دربار جب لگاتا ہے تو اور دیگر لوگ جو سارے کام کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، غلط کام کر کوئی ترغیب دلا رہے ہیں، وہ سارے شیطان اس کو آ کر رپورٹ کرتے ہیں، اور رپورٹ میں آ کر بتاتے ہیں آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، سب کو شاباشی دیتا ہے۔ لیکن وہ شیطان جو آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، اور ایسی لڑائی کروائی کہ طلاق واقع ہو گئی، شیطان کھڑے ہو کر اس کو گلے سے لگاتا ہے، اور یہ الفاظ ہیں اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے میری نیابت کا حق ادا کیا ہے، آدم کی اولاد کو تباہ اور برباد کرنا، اس کی قسم کھائی ہے اس نے، لا اغوینہم اجمعین، تو تو بہرحال خاندانی زندگی فیملی لائف بہت ہی مبارک یہ تعلق ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کے خاندانوں کو آباد فرما دے. لہذا اس کے لیے رمضان کی راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلق و زن و شوہر جائز قرار دے دیا اور حلال تھا پہلے بھی, یہودیوں کے لیے حرام کیا گیا تھا. البتہ اس تعلق کے لیے خوبصورت ترین استعارہ کیا ہے, ہن لباس لکم, وہ بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں, وہ انتم لباس لہن, اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ الفاظ قربت کو ظاہر کر رہے ہیں. لباس انسانی وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, بالکل یوں کہہ لیجئے کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے. اتنی قربت ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان, نظریات کے اعتبار سے, سائیکولوجی کے اعتبار سے, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے اعتبار سے, تعلق کے اعتبار سے. اسی طرح لباس انسان کی شان و شوکت کا ذریعہ ہوتا ہے. شادی شدہ زندگی اور غیر شادی زندگی میں فرق سن لیجئے. آپ غیر شادی شدہ ہیں اور کسی کے آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو وہ پروٹوکول نہیں مل پاتا کہ جو شادی شدہ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں, فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور معاشرہ ریکگنائز ہی کرتا ہے اس شخص کو کہ جو شادی شدہ ہو, ورنہ اکائی معاشرے کی جو ہے وہ خاندان ہے. اور اگر غیر شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کو سوسائٹی ریکگنائز نہیں کرتی. ایک باعزت ریگارڈ فل ریسپیکٹ فل اگر کوئی شخص ہے تو وہ شخص ہے کہ جو خاندانی زندگی گزار رہا ہو. لہذا اللہ پاک نے بیویوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کے لیے بیویوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس قرار دیا. لباس شان و شوکت کا ذریعہ ہوتا ہے. جب آپ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, تو وہ آپ کی عزت آبرو کا تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. لباس سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے. بہرحال یہ لباس کے ایک شان تو ہے. گرمیاں پڑے تو آپ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, نسبتاً ململ کا کپڑا پہنتے ہیں. اسی طرح سردیاں پڑتی ہیں جن علاقوں میں, وہاں پر موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں, تو گرمیوں اور سردیوں سے بھی بچاتا ہے. تو یہ میاں بیوی کا تعلق انتہائی اہم ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی بے حیائی فحاشی سے بچاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, ان نکاح من سنتی, نکاح کر کے زندگی گزارنا میرا طریقہ ہے. وما رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے کو پسند نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے فرمایا آلین نکاح آلین حاضر نکاح, ان نکاحوں کا اعلان عام کیا کرو. وجعلوہ فی المساجد, ان کو مسجد میں منعقد کیا کرو. تو نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزارنا یہ پسندیدہ ہے. آج ہمارا معاشرہ جیسے میں نے عرض کیا تشویشناک حد تک اس خاندانی زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے. شادیاں ہو رہی ہیں, کامیاب نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان وہ قربت نہیں ہے. نظریاتی طور پر بیوی کا ذہن کہیں اور ہے, اس کے تعلقات کہیں اور بھی چل رہے ہیں. شوہر کا ذہن کہیں اور ہے, اس کے معاملات کہیں اور چل رہے ہیں. تو جو قربت, جو محبت, جو مودت, جو تعلق آپس میں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے, وہ نہیں ہو پا رہا. لہذا قرآن ہن لباس لکم کہہ کر یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ اس پاکیزہ تعلق میں انتہائی قربت ہونی چاہیے. نظریاتی طور پر شوہر بیوی سے محبت کرے, بیوی شوہر سے محبت کرے. یہاں تک فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام کہ اگر بیویوں کے لیے, حضور نے فرمایا اگر اس امت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یہ اطاعت کا حال ہے. اور ظاہر بات ہے یہ پھر مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ شوہر زیادہ پسندیدہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرے, اپنے بیوی کا خیال رکھے, اس کے حقوق ادا کرے, اس کو سوشل جو اسٹیٹس دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادا کرے. بلکہ حضوری کی حدیث سنا دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لاہلی, تمہارے درمیان سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں. وہ انا خیر لاہلی, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں. یہ ہے پاکیزہ تعلق کا اعلیٰ ترین معیار. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام ازواج مطہرات سے. حضرت خدیجہ سے جو تعلق رہا 15 سال رفاقت, پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے تو آپ کے کردار کی گواہی دینے والی سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیث ملتی ہیں. تو بہرحال یہ تعلق ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ عرض کیا روزے کے حوالے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمندہ لباس ہو. تو بہرحال میں نے عرض کیا روزے کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے, خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جس طرح بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ناجائز تعلقات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندانوں پر توجہ دیں. اپنے بچوں کی خاص طور پر جیسے ہی بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کو پروموٹ کیا جائے، آسان کیا جائے نکاح کو. نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا زیادہ بے حیائی کرنا، زنا کرنا مشکل ہوگا. آج معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ زنا نسبتاً آسان ہوتا جا رہا ہے اور نکاح کرنا کمپیریٹیولی مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا. تو دعا بھی کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ پاک خاندان کو آباد رکھے. میں عرض کر چکا ہوں اس معاشرے میں تقریباً 2002 یا 2003 کے بعد جتنی تیزی کے ساتھ گراوٹ آئی ہے خاندانی زندگی میں، فیملی لائف کے حوالے سے صرف ایک تجزیہ آپ کو بتا دیتا ہوں. 2003 سے لے کر 2013 ہمارے معاشرے میں ان 11 سالوں میں طلاق کا ریشو 1000% بڑھا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی تیزی کے ساتھ یہ طلاق اور یہ جو سیگریگیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پاکیزہ تعلق، میاں بیوی کا تعلق یہ ہے جو کہ پسندیدہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت اہم ہے کہ اس تعلق کا اصل حاصل اولاد ہے اور اولاد انسان کے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. یعنی اعمال جو چل رہے ہیں نا، ابھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نیکی بھی ہے، اچھے اعمال کر رہے ہیں تو کریڈٹ ڈیبٹ چل رہا ہے نا، لیکن جیسے ہی انتقال ہوتا ہے اس کا دنیا سے تعلق ختم، سوائے تین چیزوں کے. یہ ہے سمجھنے کی بات، عقل مندی کی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. ان تین چیزوں میں سب سے اہم چیز نیک اولاد. اگر انسان نے حلال روزی کما کر اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، ان کو اچھا مسلمان بنایا ہے، با کردار مسلمان بنایا ہے، با عمل مسلمان بنایا، ایسا مسلمان جن کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو، سبحان اللہ، جن کو دیکھ کر رب کائنات کے احکامات یاد آ جائیں، جن کو دیکھ کر محمد عربی یاد آ جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کے گھر گئے، معصوم بچے ان کو سرو کرنے کے لیے آئے، جیسے کہ بچے آتے ہیں، بہرحال بچے آئے، انہوں نے ان سے کھانا پینا رکھا ہوا، کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ بچوں کا جواب سنیے گا. بچے کہنے لگے میں صحابی بننا چاہتا ہوں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سنائے ہیں، آئیڈیل بنایا ہے صحابہ کرام کو، حضرت موسیٰ بن عمیر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی عظیم شخصیات کو ان کے سامنے پوسٹ کیا ہے. کتنے لوگ ہیں ذرا جائزہ لیں. عام طور پر ہم کن لوگوں کو پوسٹ کر رہے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام کن کو نمایاں کر رہا ہے. 2.5 سال کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے جو پرسنالٹی سب سے پہلے سامنے آتی ہے، ماں باپ کے علاوہ اور اساتذہ ہیں، اور ٹیچرز کا لباس، ان کی گفتگو، ان کے نجانے کے، ان کا جو بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. پھر کرکلم کیا پڑھا رہے ہیں، آبا کاڈا، پہلے دن سے بچے کو آبا کاڈا پڑھا رہے ہیں، وہ آبا کاڈا پڑھ کر وہ اور ہی کچھ پڑھنے والا ہے. لہذا غور کیجئے، ذرا غور اپنا جائزہ لیجئے، ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہیں، جن شخصیات کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہی ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہوں گے، ہم جیسے خود ہوں گے ویسے ہماری اولاد ہوگی. لہذا دعا کریں اللہ پاک سے کہ ہمارے بچے آئیڈیلائز کریں صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور ہماری بچیاں، خاص طور پر بچیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، کہ ان کے سامنے صحابیات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے لباس کا، ان کی شرم و حیا کا، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا، ان کے معاملات کا، سیدہ عائشہ کے بارے میں بتایا جائے، سیدہ فاطمہ کے بارے میں بتایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیا کا تذکرہ کیا جائے. پھر قرآن حکیم تو واقعات بھی بیان کرتا ہے نا، صحابہ کرام کے علاوہ انبیاء کرام کے واقعات، ایسے ایمان افروز واقعات، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائیے بچوں کو دلچسپ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے واقعات قرآن میں بار بار آئے ہیں، اور جو انتہائی دلچسپ بھی ہوتے ہیں، دلچسپی کا سامان بھی ہے، سبق آموز بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، یہ بڑے بڑے شخصیات کو آئیڈیلائز کروایا جائے. تو اپنے تعلیمی نظام سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم تعلیمی نظام میں ایسے ڈال رہے ہیں کہ وہ ہمیں صحابیات اور بزرگان دین کے واقعات سنائیں گے. اکثر و بیشتر جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، سعودی عربیہ اچھے تعلقات قائم کر رہا ہے انڈیا سے، اور انڈیا کی ثقافت بت پرستی پوری کی پوری وہ ان کے کریکلم میں شامل کر دی گئی ہے. اچھے تعلقات قائم ہوں گے نا, توحید کا مرکز بیت اللہ جہاں موجود ہے وہاں پر اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے انڈین کریکلم جو بت پرستی پہ مبنی ہے, سارے جھوٹے واقعات اور ان کے غلط تصورات اور عقائد وہ شامل کر دیا گیا. اسی طرح ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہے, اور اپنی زندگی کا حاصل اولاد کی تربیت اس پر فوکس کیجئے. کمانا بھی ضروری ہے لیکن ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے اپنی اولاد کو, لہذا اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ نو ڈاؤٹ یہ اولاد ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت کر دی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد دعا کرے گی. اور سب سے بڑی چیز کیا درکار ہے قبر میں, کیا چیز چاہیے؟ ڈالر چاہیے, یہ بڑے بڑے بنگلے جائیں گے قبر میں, یہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان بھر میں دنیا بھر میں, یہ جائے گی قبر میں. ہمارے ساتھ کچھ جانے والا نہیں سوائے نیک اعمال کے. اور اولاد کی ہوئی دعا کے نتیجے میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور جہنم یا قبر کے عذاب میں کمی بھی کی جاتی ہے. تو بہترین انویسٹمنٹ کہیں جا سکتی ہے جو اولاد کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے. ایک اور تلخ بات بتا رہا ہوں, بہرحال برا لگتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے لیکن حقیقت ہے, ہمارے اپنے گھروں کا ماحول خراب اگر ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں اگر کیبل لگایا ہوا ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی فراہم کی ہوئی ہے اور ایزی ایکسس دیا ہوا ہے اپنے بچوں بچیوں کو کہ وہ فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, جنگل دیکھیں, ڈرامے اور نہ جانے اور گیم دیکھیں اور جو کچھ بھی بےہودہ کام اور اپنا وقت ضائع کریں, اپنی مورل کریکٹر کے اعتبار سے جو گراوٹ آ رہی ہے, اگر ہم خود یہ کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کو فیسلٹی دے رہے ہیں ان کی تربیت نہیں کر رہے تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار میں اپنے گھر کا میں خود ہوں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جائزہ لیں اپنے گھروں کا, اپنی اولاد کا, خاص طور پر کہ ہم اولاد کو کھلا کیا رہے ہیں, اولاد کو کھلا کیا رہے ہیں. آخری آیت بڑی زوردار ہے, اس حوالے سے توجہ دیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک روزہ وہ ہے جو ایک رمضان المبارک میں آتا ہے اور 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, غالباً 15-16 گھنٹے کا ہی ہے کراچی میں. اور اس روزے کے دوران الحمدللہ ہم بہت ساری حلال چیزوں سے رکتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکنا, ساما سے یسومو روکنا تھامنا, اور اللہ کے حکم پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے کے دوران ہم کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے رکتے ہیں اللہ کے فضل سے. ایسے ہی ہے تو ایک روزہ تو یہ ہو گیا. اب اللہ کا حکم ہے کہ روزہ پورا کرو, اتم الصیام الی اللیل, جیسے ہی اذان ہوئی روزہ افطار کر لیا, اللہ کے حکم سے روزہ پورا ہو گیا. اب ذرا جائزہ لیجئے اس روزے کا حاصل کیا ہے. پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا اللہ کے حکم پر, صبح شام سحری کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر جو دیگر خواہشات نفس بڑی چلی جا رہی تھی ان کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں, وہ صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں. اور وہ صلاحیت 11 مہینے میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ ہے. اگر بقیہ 11 مہینے میں ہم بے حیائی سے, فحاشی سے, غلط کاری سے, غلط کاموں سے نہیں رک رہے تو یہ روزہ بہرحال ایک فارمیلٹی ہے, بس فارمیلٹی رسم. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرما دے. اب ایک روزہ پوری زندگی کا ہے, اور وہ روزہ کیا ہے؟ روزے کا حاصل فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, زندگی بھر کا روزہ ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور نہ کھایا کرو اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور نہ ہی ذریعہ بناؤ انہوں بطور رشوت دے کر حکام تک رسائی کا. حکام کو رشوت دے کر ان کا منہ بند کر دیا اور اب کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کر رہے ہو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ تم کھا سکو کچھ حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اس سال میں کہ تم جانتے ہو کہ حرام خوری کر رہے ہو. اللہ سے دعا کر لیں پہلے اللہ پاک ہمیں ہر حرام سے محفوظ فرما دے. یہ روزہ, یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جائزہ لینے کا موقع فراہم کر رہا ہے بار بار, اور یقین کیجئے جائزہ لے لیجئے اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس سے پہلے کہ ملک الموت آ کر ہماری جان نکال رہے ہوں اور اس وقت ہم ندائیں لگا رہے ہوں اے میرے خدا, اے میرے رب, لولا اخرتنی الی اجل قریب, مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں سارا مال صدقہ کر دوں گا، ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، رب کائنات فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی جان کے وقت کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے. تو جائزہ لے لیجئے، اس وقت میری اور آپ کی موت کا وقت آ سکتا ہے یا نہیں؟ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے مال کمایا ہوا حرام طریقے سے، اور کمایا کیوں ہے؟ پھر وہی بات گھوم کر آ گئی، جتنے بھی رشوت خور ہیں، حرام خوری کرنے والے، ان سے سوال کیجئے، بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو؟ رشوت لینے والے، دینے والے، کرپشن کرنے والے، بے حیائی، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے گا، پرسنل کوشچن، بھائی یہ کام کر کیوں رہے ہو؟ آلات طریقے سے تو مال کما سکتے ہو نا. اکثروں میں اس طرح کا کیا جواب ہوگا؟ ایک ہی جواب ہوگا، اپنی بیوی بچوں کے لیے. مرد کتنا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، تجزیہ کر لیجئے. اگر 100 روپے کما رہا ہے، میں اسے اندازن بتا رہا ہوں آپ کو، 1,000، 1,00,000، 1,00,000، جتنے بھی آپ تجزیہ کر لیجئے، یقین کیجئے 20% 30% میکسیمم وہ اپنے پاس یوز کرتا، اپنے لباس پر، اپنے کھانے پینے پر، اپنے لگژریئس لائف پر، اس سے زیادہ نہیں. اکثر و بیشتر 60-70% فیملی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ان کی دنیا بنانے کے لیے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، ان کو بہترین گھر فراہم کرنے کے لیے، ان کو دنیا میں لگژریئس لائف دلانے کے لیے کام کرتا. اور اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہو. اور اب سوچئے ذرا، خدا نخواستہ میں سود لے رہا ہوں، دے رہا ہوں، ریٹائرمنٹ کا پیسہ میں نے رکھا ہوا ہے سود پر بینک میں، اور بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہوں. پوچھ رہا بھائی کہاں آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا. ارے بڑے خوش نصیب ہیں آپ، کیا کچھ وہ بینک میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے نا، تو دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. تو جائزہ لیجئے ذرا، بینک میں جو پیسہ رکھوا کر بیٹھے ہیں اور اپنی بڑھاپے کا سہارا بنا کر بینک سسٹم سے سودی لین دین کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ جواب دیں گے مفتی کا فتویٰ تھا. کیا رب کائنات نے اتنی کامن سینس نہیں دی کہ یہ اسلامی بینک بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سودی اڈا ہے، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اس میں. سود کو پروموٹ کرنا، سودی لین دین، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، دنیا بھر سے ٹرانزیکشن ساری سود پہ کر رہا ہے، تو کیسے یہ اسلامی ہو سکتا؟ ایک کامن سینس کی بات بھی ہے، مفتی صاحبان جو فتویٰ دیتے ہیں ان تمام تر باتوں پر 100% اسلامی بینکنگ عمل نہیں کر رہی. خود بھی جائزہ لیجئے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں 100% حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کیونکہ خدا نخواستہ مال اگر حرام کا ہے، خدا نخواستہ تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ صدقہ، نہ فطرہ، نہ زکات، یہ سارے کے سارے حرام. اگر کما کر ہم نے صدقہ خیرات کیا، روزے رکھوائے اور افطار پارٹیاں کروائیں، خدا نخواستہ اس بات کا ڈر، خدشہ موجود ہے شدید کہ یہ ساری چیزیں قبول نہ ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پاکیزہ روزی عطا فرمائے، اور اس رمضان میں پورے شعور کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.